ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میرا ایک سر مسئلہ تھا، وہ میں نے بتانا تھا آپ کو۔ یہ آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے میرے گھر پہ نا چوری ہو گئی تھی، میرے لیپ ٹاپ جو ہے وہ چوری ہو گئے تھے۔ تو ادھر محلے میں ہی مجھے ایک دو لوگوں پہ شک ہے، لیکن میں بس کی بنیاد پہ ان کو براہ راست کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کا کوئی حل ہے سر؟
اللہ تبارک و تعالی ان کا مسروقہ سامان جلد بازیاب ہو جائے، ایسے اسباب بنا دے، اور جو چور ہے جو سامان لے کے گیا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی مطلب دل میں یہ ڈال دے کہ وہ سامان لوٹا دے ان کا۔ تو بہرحال روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل ادا کریں، اور ہر رکعت میں سجدے میں جا کر جیسے سجدے کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، یہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یا مذلو یا معزو یہ پڑھنا ہے 75 مرتبہ۔ اب ہر سجدے میں پڑھنا ہے تو دو رکعت میں چار مرتبہ سجدہ کرنے کی سعادت ملے گی، نے چار سجدے کریں گے ظاہر ہے، تو ہر اس طرح یہ چار سجدوں میں کل 300 مرتبہ، 75 جمع 75 جمع 75 جمع 75، اس طرح 300 مرتبہ یا مذلو یا معزو
یا مذلو یا معزو،
جی ہاں یا مذلو یا معزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ تو جب سلام پھیر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ان کا جو مال مسروقہ ہے یہ بازیاب ہو جائے اور ان کو حاصل ہو جائے۔
محمد ریاض بات کر رہا ہوں۔ ہمارا تو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک سال پہلے، تو جس کی وجہ سے نا ہمارے ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم چل پھر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ چل پھر سکو گے لیکن ٹائم لگے گا، اس کے لیے کچھ علاج جو کوئی استعمال وغیرہ کے بارے میں پوچھنا تھا، مہربانی فرمائے۔
ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہے اسلام بھائی کو،
ان کو روبہ صحت فرما دے،
آمین۔
تو اس کے لیے میں آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرما لیجیے۔ یہ ہے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر پارہ 28 کی۔ تو یہ آیت مبارکہ جو عرض کی گئی پارہ 18 سورۃ الحشر کی، یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنی کمر پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آرام ملے گا، اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے یہ جو آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی گئی، تو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ تا حصول مراد ہر فرض نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے،
तेरा मुझे लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं ना रक्षा चलाता हूँ, मेरा ना काम बहुत दिनों से नहीं चल रहा और मेरा दिल भी नहीं करता है रक्षा चलाने वास्ते।
दिल नहीं लगता
है काम में, दिल नहीं लगता
काम में, दिल नहीं लगता।
अल्लाह तबारक व तआला जायज कामों में दिल को लगा दे। तो आपके लिए भी एक रूहानी इलाज पेशे खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहौली व कुव्वती, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये है इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है और अपने काम में दिल लग जाए, इसके लिए दुआ करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल काम में दिल लग जाएगा। अगर अभी आप जरा रूहानी इलाज सुनकर आप घबरा गए हो कि ये क्या है, इसमें कोई आपको
पढ़ने में
दुश्वारी महसूस है, तो आप हमारे तावीज़ात अतारिया के बस्ते पर चले जाइएगा और वहां पर कहिएगा काम में दिल लग जाने वाला अमल दे दीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इसका आपको प्रिंटेड पर्चा हमारे तावीज़ात अतारिया के बस्ते वाले आपको पेश कर देंगे। आप उसको जो तरीक़ेकार उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप पढ़ने का मामूल बना लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल काम में दिल लग जाएगा।
इसके बाद सिलसिला मदनी कायदा हुआ, आइए मुलाहजा करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ोजल, प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सबक नंबर 3 इख्तिताम पजीर हो गया, आइए सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 4 भी हरकात ही की तख्ती है, यहां पर भी हरकात ही की अदायगी है, लेकिन चूंकि सबक नंबर 3 में जो हरकात हमने पढ़ी वो किस तरह पढ़ी, हिज्जों के साथ पढ़ी, और अब तख्ती नंबर 4 को हम रवा के साथ पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता ती तो ओ तो ती तो ज जी जु ल जी जु वो वो, कौन सा हर्फ पढ़ रहे हैं हम, वो सही है, वो वी वो स सी सु स सी सु सो 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 सी सु सो सो सु।
फिर पेश किया गया सिलसिला सबक आमोज सच्ची कहानियाँ, इसके भी मनाजिर देखते हैं।
एक मरतबा हजरत सैयदना लकमान हकीम अलैहि रहमतुल्लाह रहीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू उसे अपने हक में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बाजार वो मुसीबत ही नजर आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। क्या नसीहत की, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो तू उसे अपने हक में बेहतर जान। हजरत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला ले जो थे ये नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ले नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के नहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान बहुत ही नामवर मर्दे साले थे और अल्लाह ताला ने आपके सीना को हिकमतों का खजीना बना दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वलकद आतैना लुकमान अलहिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही वमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र कर और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है और जो ना शुक्री करे बेशक अल्लाह बेपरवाह है सब खूबियों सराहा। तो हकीम लुकमान जो थे ये दवाइयां नहीं बेचते थे या जैसे आजकल हकीम होते हैं जिनको हम हकीम कहते हैं, ये जो दवाई देते हैं बुखार की दर्द की, तो आप की हिकमत की वजह से आपको हकीम कहा जाता है। हिकमत क्या होती है, हिकमत जो होती है वो अक्लो फहम को कहते हैं और حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. اور بعض قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے حکمت, دانائی, سمجھداری. تو حکیم لقمان رحمت اللہ کی سمجھداری کی باتیں تھیں, دانائی تھی, اس لیے آپ کو حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. بیٹے کا نام, حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا نام انعم تھا. کبھی بھی کسی بھی پریشانی کو, تکلیف کو اپنے لیے ایسا وبال نہ سمجھے کہ نہ شکری کرنے لگ جائے. یعنی کسی بھی تکلیف پر, بیماری پر, پریشانی پر اللہ تعالیٰ کی نہ شکری نہیں کرنی, کہ ہر چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے. کہیں جانا تھا, گاڑی چھوٹ گئی, ہم لوگ روئے, گاڑی چھوٹ گئی, گاڑی چھوٹ گئی. یا میں نے یہ جانا تھا, کیا خبر یہ چھوٹی سی تکلیف کسی بڑی مصیبت سے بچا لی. کئی کام آپ نے کرنا تھا, درد ہو گئی, بخار ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ اس کام میں زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا, تو چھوٹا زخم یہ سمجھے کہ اس نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا. درد, تکلیف, بیماری, کوئی رکاوٹ, کوئی مصیبت, ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے. مصیبت در حقیقت نعمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں, اس کا کسی بھی معاملے میں کبھی بھی نہ شکری کر کے کفران نعمت نہ کریں, اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. کوئی تکلیف آئے تو اس سے بڑی تکلیف والے کو دیکھیں. کسی کے پاس جوتا نہیں تھا تو اس کے دل میں تھوڑا سا یہ شکوا آیا کہ میرے پاس جوتا نہیں, لیکن جو ہی باہر کی ہی نظر پڑی تو ایک آدمی نظر آیا جس کی ٹانگیں ہی نہیں, پاؤں ہی نہیں, اور ایک دم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی, مولا میں تو جوتا نہ ہونے پر شکوا کر رہا تھا دل میں کہ میرے پاس جوتا نہیں, اس بندے کا تو پیر ہی نہیں ہے جس میں جوتا پہنا جائے. تو چھوٹی تکلیف والے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑی تکلیف یا بڑی مصیبت والے کو دیکھے تاکہ نہ شکری سے بچے, اور علم میں, دین میں, نیکی میں اپنے سے بڑے رتبے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب بھی نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی اپنے اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے. کوئی بھی تکلیف, بیماری, پریشانی آئے تو یہی کہیں, الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر آپ صاحب تراوی میں جو قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے وہ نہیں کرتے تو اس کا کیا مسئلہ شرعی طور پر بتا دیں.
سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے وہ اگر حافظ صاحب نے چھوڑ دیا تو آپ کیا حکم ہوگا؟
نہیں, اگر سجدہ تلاوت کی پڑا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہاں, تو ان سے یہ کہ وہ سجدہ ساقط ہو جائے گا اگر انہوں نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے تو.
صحیح,
لیکن یہ کہ اس طرح نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے.
دار الافتاء میں میرا سوال ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہے جس میں سے 50,000 میں نے کسی سے لینا ہے, یعنی کہ قرض دینا ہے, یوں سمجھ لیں 50,000 میرے اوپر قرضہ ہے, 1 لاکھ روپیہ میرے پاس بچتا ہے, میرے پاس نقد جمع ہے, وہ میں نے رکھا ہوا گھر میں مکان بنانے کے لیے, کیا اس کے اوپر زکات ہوگی اور کتنی ہوگی؟
1.5 لاکھ روپے میں سے 50,000 قرضہ ہے وہ نکل جائے گا, 1 لاکھ بچے گا. زکات کا حکم
جی کہہ رہے تھے کہ گھر بنانے کے لیے رکھی ہے جی. تو بہرحال وہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہو, جب وہ رقم ان کی ضرورت سے زائد ہے تو 1 لاکھ روپے میں نصاب بن جاتا ہے, 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو جاتی ہے, لہذا ان کے اوپر اس کی زکات لازم ہوگی, یعنی اس کا 2.5% ان کو نکالنا یہ ضروری ہوگا.
دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں آنکھ میں یا نہیں؟
روزے کی حالت میں کان اور آنکھ وغیرہ میں ڈراپ دوائی وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟
آنکھ میں جو ڈراپ ڈالنے کا مسئلہ ہے, ابھی تک تو یہ فتویٰ ہے اس حوالے سے جو اکثر علماء کا ہے کہ آنکھ میں اگر ڈراپ وغیرہ ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
اور اگر کان میں ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ یہ کہ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے اور اب کان کے اندر ڈراپ ڈالے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا.
میرا یہ سوال ہے کہ آپ دکانوں کی جو کرایہ ہے اس میں زکات کا طریقہ کار جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرما دیں.
دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اس کی زکات کا تفصیلی جواب.
دیکھیں, دکانیں اگر کرائے کے لیے ہیں یا کرائے پر دی ہوئی ہیں تو ان پر جو کرایہ آئے گا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کرایہ اگر تو آتے ہی ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس, آیا اور اس کو خرچ کر ڈالا تو ظاہر ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے, اور کرایہ آیا اس میں سے بچا کر اپنے پاس رکھتے ہیں, اب وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے, 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا ان کے پاس اس کے علاوہ ویسے ہی نصاب موجود ہے یا رقم موجود ہے کہ اس کے ساتھ مل کر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا, تو پھر اس صورت میں اس کرائے کے اوپر بھی زکات ہوگی. یعنی مثال کے طور پر 20,000 روپے کرایہ آتا ہے, 10,000 روپے بچاتے ہیں, 10,000 خرچ کرتے ہیں, یا 20,000 بچاتے ہیں, تو اب 40,000 یہ ہو گئے تو یہ تقریباً نصاب بن جائے گا. تھوڑا سا کم ہے نصاب, اگر اتنے ہو گئے تو یہ نصاب ہو گیا مثال کے طور پر, تو اب اس کے اوپر یہ ان کی زکات ہو جائے گی. سال گزرے گا یا پہلے سے مال موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر زکات لازم آ جائے گی. اس کی
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کے اندر برش صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟
روزے میں برش کرنا کیسا؟
اب برش اگر فقط خالی سادہ سا برش کرتے ہیں تو یہ اس پہ ظاہر کوئی چیز لکی ہوئی نہیں ہے,
صحیح,
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ مسواک پھیر رہے ہیں ویسے اس کو پھیر رہے ہیں, لیکن عام طور پہ سادہ خالی برش کیا نہیں جاتا, اس پہ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں. پیسٹ اگر اس پہ لگایا ہے تو اس صورت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, اور اگر اس کے ذرات یا اس کا ذائقہ اندر اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, اور عمومی طور پہ وہ اترتا ہی ہے, لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے. مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو صاف کریں.
سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں؟
ہاں, اس سے پہلے کر لیں. روزے کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے.
یعنی یہ مدنی پھول عرض کر دیں ہم کہ جیسے آپ کو پتا ہے 4:13 پر روزہ جو ہے وہ بند ہوگا, سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو 4:10 پہ آپ برش کر لیں, یوں مطلب یہ اس ٹینشن سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی.
حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس کو اس کا روزہ جو ہے وہ بری بات سے نہیں روکتا, جھوٹی بات سے نہیں روکتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے.
صحیح.
تو یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کریں. تو اس لیے روزہ رکھ کر جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہونا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں, بھلائی کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں. لہذا اپنے جس طرح آپ نے پیٹ کو بچایا ہے کھانے پینے سے, شرمگاہ کو بچایا دیگر معاملات سے, تو اس طرح اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو بھی گناہوں سے بچائیں, تو ہی روزے کی اصل روحانیت اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
صبح و شام پڑھنے والے ایک وظیفے میں ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی, و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی, اللہ کے نام سے یعنی میرے دین کی حفاظت, بسم اللہ علی نفسی, میری جان کی حفاظت, و ولدی و اہلی و مالی, میری اولاد, میری اہل اور میرے مال کی حفاظت. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے ان کی حفاظت ہو. انشاءاللہ تعالی اس سے دین و ایمان, جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کا یہ وظیفہ ہے. قرضہ چڑھ گیا, قرضہ نہیں اتر رہا, وضو کرتے ہوئے جب آزاد ہوئے تو یا قادیرو یا قادیرو یا قادیرو پڑھتے رہیں, انشاءاللہ تعالی اغوا نہیں ہوں گے, کڈنیپنگ سے بچے رہیں گے. روزانہ سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے. اس کی 30 آیتیں ہیں, اور اگر صحیح پڑھنے والا ہو اور اس کو ریگولر پڑھنے والا ہو تو 5 منٹ بھی نہیں لگتی سورہ مبارکہ کو پوری پڑھنے میں, دیکھ کر پڑھیں گے تو. اگر پڑھنے صحیح آتی ہے, پڑھنے صحیح ہے, اب آپ بتائیے کہ روزانہ 5 منٹ جو سورت مبارکہ پڑھنے سے یہ برکت ملتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی اور رب تعالی سے بخشوا کر جنت میں داخلہ دلوائے گی. سورہ ملک, تبارک الذی بیدہ الملک.
میرا سوال یہ ہے کہ دوا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے, بسم اللہ شریف یا کچھ اور؟
مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے, دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی شافی اور بسم اللہ ہی کافی پڑھیے. دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہی شافی, بسم اللہ ہی کافی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا, آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے والے پروردگار، تیرے دربار میں ہم گناہگاروں نے بڑی امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندوں اور تیری بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ اے اللہ آج بھی دس لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے، ہم بھی گناہگار ہیں مولا، ہم نہیں جانتے اب تک ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں، تیرے سوا کون ہے جس سے مغفرت کی خیرات طلب کرے؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے رب کریم، تو روزہ دار کی دعا سنتا ہے، دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں یہ روزہ دار ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ ہم جیسے بھی ہیں مولا بندے تیرے، نکمے ہیں، ریاکار ہیں، سست ہیں، بدکار ہیں، تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا کس کے در پہ جائے مولا؟ ہم آ گئے تیرے در پر ہارے ہوئے، تھکے ہوئے، اے رب کریم اپنے گناہوں سے تھک گئے مولا، خطائیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بری عادتیں ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی، کدھر جائیں مولا؟ عمل کرتے ہیں تو اخلاص نہیں پاتے۔ اے رب کریم تو ہمارا مالک، ہمارا مولا، اے رب کریم تو ماں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، آج ایسی نگاہ فرما دے ہم اچھے ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں، ہم مخلص ہو جائیں۔
مولا مجھ کو نیک بنا دے، صفا اور بہرے مروا، بہرے صفا اور بہرے مروا، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا اللہ میری جولی ہماری ساری خطائیں کھول دے، دل پر اپنی عطا کہ بخش ہماری ساری خطائیں۔ رحمت کی برکھا برسا تیرا، رحمت کی برکھا برسا تیرا، رحمت کی برکھا، یا
ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
ٹھیک ہے،
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔
اللہ
آگے کیا ارشاد ہوتا ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں
تمہارے سامنے تمہارے نزدیک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں.
جی جی.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انہیں اف تک نہ کہو, فلا تکل لہما اف. اب یہ اف ایک عربی کا جملہ ہے, لفظ ہے, جیسے اردو میں ہوں کہتے ہیں. تو یعنی دل تنگ ہو کر, پریشان ہو کر, والدین سے چڑ کر, ان کی بات کا برا منا کر, دل میں ان کی نفرت بٹھا کر, مثال کے طور پر یہ جو جذبات ہیں نا,
جی جی,
اس میں ایک وہ بے چینی بے رغبتی والا جو انداز ہوتا ہے,
جی جی,
اس میں یہ دل تنگ ہوگی, یہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا ناپسندیدگی والا.
جی. پر ابھی آگے کوئی اور لفظ نہیں بولا, صرف
تو اس طرح کے جو جملے کہے جاتے ہیں یہ تک کہنا منع ہے. اور آگے فرمایا والا تنہر ہما, اور انہیں مت جھڑکو, جھڑکنے کا بھی منع فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے بات کرو, کل لہما قولن کریما, ان کے ساتھ تعظیم کی بات کرو. اب تعظیم کی ادب اور احترام کے ساتھ, جیسے خادم اور غلام نہیں ہوتا وہ آقا سے کلام کرتا ہے, اس طرح کا کلام کرنا ہے عارضی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. آگے آیت مبارکہ میں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ, اور ان کے لیے عارضی کا بازو بچھا دو نرمی کے ساتھ, یعنی ان کے لیے جو دل کی نرمی ہوتی ہے, رحم دلی ہوتی ہے, وہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے بالکل ان کے سامنے بچ جاؤ, عارضی اور انکساری کا مظاہرہ کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا, یعنی میں تو ادائیگی نہیں کر سکتا ان کے حقوق کی, تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ ان پر رحم فرما, اس طرح کچھ نہ کچھ ادائیگی میرے سے ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین سے دل کے اندر خوش نہیں رہتے, ناراض رہتے ہیں, رسم و رواج کے اعتبار سے, عرف کے اعتبار سے تھوڑا سا والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا,
لوگ کیا کہیں گے, کرنا.
تو اس طرح صرف ظاہری مظاہرہ نہیں کرنا, دل کو بھی والدین کی طرف سے صاف رکھنا یہ ذمہ داری ہے.
یہ بہت امپورٹنٹ,
اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ والدین کے سامنے تو بیٹھ گئے چپ چاپ, اسے انہیں پتا ہے کہ والدین کو جواب دیں گے تو معاشرے میں ہمارا کیا حال ہے,
صحیح ہے,
لوگ کیا کہیں گے,
لوگ کیا کہیں گے,
اور باہر جائیں گے تو کڑ 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 کرتے رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ والدہ کی شکایتیں, باپ کی شکایتیں, ان کی شکایتیں,
یوں کرتی ہیں, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, ابو یوں جو بولتے ہیں.
دیکھیں عقل کا اندھا پن, دیکھیں دین سے دوری کا عالم, دیکھیں کہ وہ والدین کی گویا غیبتیں تک کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آتا. حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ دل کی نرمی کے ساتھ عارضی کا بازو بچھاؤ. عارضی تو ہوتی دل کے ساتھ ہے نا,
مرحبا,
ویسے اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے اور دل کے اندر کچھ اور رکھا ہوگا, یہ کہاں کی عارضی ہوگی. تو اس اعتبار سے ایک دو غور کر لینا چاہیے کہ دل کو ہر صورت میں ان کے حوالے سے صاف رکھنا ہے, دل میں ان کے لیے نرمی رکھنی ہے. دل میں شدت, نفرت اور یہ جو کینہ وغیرہ جو ہوتا ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو والدین کا کینہ, ان کے خلاف غصہ, یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
کولڈ ڈرنک میں جو مین اس کا ایک فیکٹ چیز ہے, جز ہے, وہ اس کی مٹھاس ہے. یعنی کولڈ ڈرنک میٹھی ہوتی ہے, نارملی کولڈ ڈرنک جو بھی ہوتی ہیں یہ میٹھی ہوتی ہیں, میٹھا مشروب ہوتا ہے. یہ اور بھی اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں, ہم ون بائی ون جو ہم سے اس سلسلے میں ہو سکے گا ہم اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے. میٹھا یا تو چینی سے ہوگا یا سیکرین سے ہوگا. امریکہ کا ایک ادارہ ہے ایف ڈی اے, سیکرین والی غذاؤں کے بارے میں اسے ہزاروں شکایتیں موصول ہوئیں. محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی جو زیادتی ہے سیکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے. سیکرین پر تو بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ سیکرین کے استعمال سے مثانے کے کینسر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں. تو اب چاہے وہ کولڈ ڈرنک سیکرین سے بنی ہے, شوگر فری کہلاتی ہو یا وتھ شوگر ہے, اور ایک تحقیق کے مطابق تو ایک کولڈ ڈرنک کے اندر کم و بیش 7 چمچ 7 اسپون شوگر اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ اتنی شوگر جب آپ اپنے اندر انٹیک کریں گے تو ہر صورت میں یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, کسی صورت بھی انسانی صحت کے لیے موزوں نہیں ہے. ایک شے آپ لذت کے لیے پی رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لذت, مطلب اگر کوئی ایسی چیز جو واقعی مضر صحت ہے اگر اس میں لذت ہے بھی، آپ کو کوئی لطف ملتا بھی ہے، تو وہ لطف کیسا کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ کینسر ہو، خدا نہ خواستہ میدے کا برباد ہونا ہو، خدا نہ خواستہ دانتوں کا سڑ جانا ہو، دانتوں کا گل جانا ہو. یعنی دانت کو جب ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا، دانت کو ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب اس دانت کو نکالا گیا تو دانت سڑ چکا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زنگ آلو چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ، فاسفورک ایسڈ یہ کولڈ ڈرنک میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست پڑتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. یعنی پتہ نہیں ہمارے کس نے کان میں آ کے پھونک مار دی ہے کہ یہ بوتل پیو گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا. کھانا ہضم نہیں ہوتا. انرجی ڈرنک کے سائڈ افیکٹس یہ ہیں کہ اس میں کیفین ہوتا ہے جو ان بیماریوں کا سبب ہوتا ہے، نیند کی کمی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کی کمزوری، مردانہ کمزوری، ایڈکشن. اس طرح ان انرجی ڈرنکس میں سوڈیم کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو انرجی ڈرنک پیتے نا، دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا اور مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک پھل عطا کیے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، طرح طرح کی مطلب اور سبزیاں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو وہ گاجر ہے، بلڈ بناتا ہے. گاجر کا اگر جوس پینا تو چلے گاجر کا جوس پی لیں، یہ بھی، لیکن وہی گاجر کا جوس پئیں گے تو جوس ہی نکالنا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جب آپ اس کا ڈبا کھولیں گے نا تو گاجر سائڈوں میں لگا ہوا ہوگا، اس کا جوس نکلا ہوا ہوگا. تو وہ جو سائڈوں میں جو نکل گیا وہ غذائیت ہے، اس کے اندر توانائی ہے، اس کے اندر طاقت ہے اس کے اندر. تو میرا مشورہ تو یہ کہ پورا گاجر کھا جائیں، پورا سیب کھائیں اور تربوز پورا کھا جائیں. تربوز کے تو بیجوں میں جو بیج ہوتے ہیں تربوز کے، اس کے بیج میں بھی فوائد ہیں. کولڈ ڈرنکس میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو ان ڈرنکس کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کڈنیز گردے خراب، ہڈیوں میں کمزوری اور مسلز یعنی پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. وہ کیمیکل فاسفورک ایسڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. جتنے بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، برائے کرم ایک آپا سے مشورہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کو کوئی عملی جامہ پہنا ہے. یہ آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی اور ہم سب کی عافیت کے لیے بیان کر رہا ہوں. رقم بھی بچے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی ملے گی، عبادت پہ قوت پانے کے لیے آپ کو بہت مواقع ملیں گے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کو بڑا لمبا کرتے ہیں. اس کو ہماری آپس کی زبان میں جب فریشپ ہوتی ہے اس کو بولتے چکنی کرتے ہیں، کھائے نہ کھائے کے کمبل بن جاتے ہیں. جب بات مختصر انداز میں سمجھائی جا سکتی ہو نا تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اس سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. اگر بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے تو بیٹھ کر اس کو دو گھنٹے کا لیکچر دینے سے بہتر ہے کہ پوری مینٹلی پریپریشن کے ساتھ کام کر کر آپ اسے پانچ منٹ بیٹھ کر سمجھا دیں. کسی کو اگر آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے اس چیز کے نقصانات بتائے جائیں. بعدوں کا نقصانات بتانے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس طرح اگر ماں باپ دوست کوئی مسئلے اس طرح اگر کوئی بیٹھ کر سمجھائے اور لمبی نہ کرے, بار بار بھی نہ سمجھائیں, یعنی ایک بار آپ نے سمجھا دیا کہ بیٹا یہ کام مت کیا کرو, اب دوبارہ مطلب کہ وہی کام آپ کرتا کر دیکھتے ہیں, تو تھوڑا حکمت عملی کا مظاہرہ کرے. ہر بار جھاڑنا, ہر بار ٹوکنا, ہر بار ڈانٹنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کی بات کا وزن ختم ہو جائے گا, بہت دیر تک لے کر بیٹھے رہیں گے تو اگلا بھاگے گا. اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ لمبی نہ کرے, وہ تو ویسے فری ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ وہ کہہ دے گی آپ کیا اتنی لمبی کر رہے ہو, بول دیا نا نہیں کروں گی, نہ کٹے گی. اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اگر بات کرتی ہے تو بڑی مختصر سی بات کرے, اس سے آدمی بور ہو جاتا ہے. کیا ایک بات کو بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہو, بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. اچھا بعد اوقات مجھے بھی اس کا تجربہ ہے, وائس میسج صوتی پیغام لوگ بھیجتے ہیں, اگر وہ اپنا صوتی پیغام خود ہی ایک بار سنے نا تو انہیں پتا چلے گا کہ ایک بات کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی کو اگر آپ مخاطب کر رہے ہیں تو اس کا نام کئی کئی بار لینا شروع کر دیں گے, کئی کئی بار لینا شروع کر دیں گے, کئی کئی بار لینا شروع کر دیں گے. ایک بار نام لے لیا اب آپ بات پوری کر دیں, چھوٹے سے میسج کے اندر 20-25 مرتبہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں, اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, سامنے والے کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, بعدوں کا سامنے والا اس سے اس کو اکتاہٹ اور کوفت ہونے لگتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, گھر میں ہوں, دفتر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, آپ یاد رکھیے جتنی مختصر سی بات کرنی کوشش کیجئے اور کم لفظوں میں بات نپٹانے کی کوشش کیجئے. آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں, آپ ای میل کرتے ہیں, آپ کسی کو واٹس اپ کے ذریعے میسج دیتے ہیں, یا آپ سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں, بہت ہی نپے تلے انداز میں کلام کریں, بہت ہی مختصر سا کلام کریں اور عقل کے مطابق کلام کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو اور وہ بات کریں جو آپ کے معیار اور آپ کے مقام کے مطابق ہو. بعض اوقات بات آپ کے معیار اور آپ کے مقام کے مطابق نہیں ہوتی, آپ لفظوں کا انتخاب اپنے معیار اور اپنے مقام کے مطابق کریں کہ آپ کا لیول کیا ہے, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ ایک مفتی ہیں, اگر آپ ایک عالم ہیں, آپ ایک مسجد کے امام ہیں, آپ والد ہیں, آپ والدہ ہیں, آپ دادا ہیں, آپ نانا ہیں, آپ نانی ہیں, یا آپ دادی ہیں, یا آپ کا آپ استاد ہیں, ٹیچر ہیں, اس طرح کا اگر آپ کو کوئی لیول ہے, آپ کو بہت اچھے اور بڑے اسٹیٹس پر ہیں, بہت سوچ سمجھ کر بات کریں. لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے, آپ کا ایک معیار بنا ہوا ہے, آپ کا ایک لیول بنا ہوا ہے, وہ آپ سے ایک بات ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار اتنا بڑا آدمی اتنی ہلکی بات کر گیا, اتنا بڑا آدمی ایسی تچھوڑی بات کر گیا, اتنا بڑا آدمی اتنا مطلب کہ بازاری لہجہ اختیار کر گیا. لوگ نوٹ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہدایت آ پہنچنے کے بعد جو قوم بھی گمراہی کی طرف مائل ہوئی اسے بحث و تکرار اور جھگڑا اور فساد کرنے کی صلاحیت دی گئی. اور ایک اور حدیث ہے, میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کر دے. تو اس میں مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ بحث و تکرار کم کریں, اگر آپ کی غلطی ہے تو فوراً تسلیم کر لیں. بعض اوقات غلطی ہوتی ہے, اگلا غلطی ظاہر کرتا ہے آپ کی, لیکن آپ ہیں کہ ماننے کا نام نہیں لیتے, ادھر ادھر کی گھما رہے ہوتے ہیں. اب بچے بےچارے یہ مطلب کہ ٹھیک ہے بچوں کے بچے ہو گئے, لیکن بچہ باپ کا باپ نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ اگر باپ کا جوتا بیٹے کے پاؤں میں پورا آ جائے تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بن جاتا. بعض اوقات بچے باپ کو گھما رہے ہوتے ہیں, لیکن پیارے بچوں باپ باپ ہوتا ہے, والد والد ہوتا ہے, یہ گھومتا اومتا نہیں ہے, یہ چپ ہو جاتا ہے. اس کو آپ پشت کرنے کی کوشش نہ کریں. بیٹا جتنا سیدھے چلیں گے نا اور جتنے سچے چلیں گے اتنا ہی آپ کا آپ کے گھر میں اور آپ کے والدین کی نظروں میں مقام بڑھے گا اور وہ آپ کے اوپر بالکل یقین کریں گے. اور جب والدین آپ کو بتائیں کہ بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے, بحث میں جانے کے بجائے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. ماں باپ کے آگے اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی عمریں بڑی ہیں یا آپ کی عمریں چھوٹی ہیں, لیکن جب والدین آپ کو کہیں کہ بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے, ماں کہے بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے, اور واقعی وہ غلطی ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ غلطی ہے, لیکن صرف اور صرف آپ اپنی وہ جھیپ مٹانے کے لیے ماں باپ کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے آپ کا اپنا معیار آپ کا اپنا مقام ڈسٹرب ہوتا ہے.
نائی جو ہوتے ہیں لوگوں کی جو داڑھی جو ہے شیپ کرتے ہیں, کیا ان کا جو ہے شیپ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟
شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بھی حرام کام قرار دیے گئے ہیں ان کاموں کے ارتکاب پر اجرت حاصل کرنا یا بغیر اجرت کے وہ کام کرنا, مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے جس طرح شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے, اسی طریقے سے شراب کی نقل و حمل کو بھی حرام قرار دیا ہے. اب کوئی شخص جو ہے وہ شراب اٹھاتا ہے اور اٹھا کر سروائیو کرتا ہے ٹیبلوں پر یا لوڈنگ کرتا ہے اس کی, تو یہ کام بھی حرام ہے. اسی طریقے سے داڑھی مونڈنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور یہ فعل جو ہے وہ حرام فعل ہے. تو اب کوئی شخص اس کام کے اندر جو ہے وہ معاملت کرتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ کسی فرد کے لیے بجا لاتا ہے, تو یہ بھی گناہ پر معاونت ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام کہلائے گی.
یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نائی کا کام فی نفسی ہی برا نہیں, مطلب غلط نہیں ہے.
ہاں وہ بال بناتا ہے تو بال بنانے کی حد تک تو غلط نہیں ہے
جی,
لیکن جو داڑھی موڑنے کا معاملہ ہے وہ غلط ہے.
بابا جان میرا نام عبدالعظیم ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولیمے میں کھانا کھانے کے بعد پیسے لینا کیا ہے, کیسا ہے, شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟
یہ عرف ہوتا ہے خاندانی کہ یہ ولیمے کا چارج نہیں ہوتا, اس کو چارج کا نام نہیں دیتے, یہ تحفے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور یہ بھی ادھار ہوتا ہے. جس نے دیا جب اس کے یہاں ولیمہ ہوگا تو یہ وصول کر لے گا, یہی ہے نا, وہ بھی دے گا سامنے شرن. تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف ہوتا ہے اس طرح کے رواج, تو شریعت سے ٹکراتے جو رواج ہو نا, جو رواج شریعت سے ٹکراتے ہوں وہ ناجائز ہوتے ہیں. ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے بہت, میں نے کہا انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. سونف, مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے اور بلا ناغا روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ ایک چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے. ایک چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے, لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے. طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا. تجربہ, اپنا تجربہ میں نے لکھا ہے, ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا, بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت لے لیا تھا, میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا, الحمدللہ ایک آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی, ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی. جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں. گاجر کے موسم میں روزانہ ایک گاجر کھا لیا کریں, انشاءاللہ عزوجل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی, حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں. مثلاً کدو شریف، آلو، ٹماٹر، کھیرہ، توری، ٹنڈے، پیٹھا، شکر قندی، سیب، چیکو، آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار، موسمی کی اندرونی جھلیاں بھی کھا لیجئے. یہ سب گھریلو علاج میں لکھا ہے جو مکتبۃ المدینہ کی بہت ایک پیارا رسالہ ہے، کافی معلوم آتی ہے. جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے انشاءاللہ عز و جل بینائی سلامت رہے. یہ پنچ سورہ صفحہ 238 پر ہے.
تین چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہیں، ان کی طرف نظر کرنا. پہلی چیز جو ہے وہ خودرہ یعنی سبزے کے بارے میں فرمایا، دوسری چیز جو ہے وہ مائے جاری، اور تیسرا چیز وجہ حسن یعنی خوبصورت چہرہ. تو یہاں پر خوبصورت چہرہ جو ہے اس کا ظاہری معنی یہ کہ جو عبادت گزار لوگ ہوں جن کے چہرے پر نور ہو عبادت کا، ان کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے.
بابا جان، میرا یہ سوال ہے کہ خالص دودھ کی کیا پہچان ہے؟
یہ ممکن ہے کہ دودھ خالص تو ہو مگر گاڑا نہ ہو. یعنی خالص کی یہ علامت نہیں کہ گاڑا دودھ ہے تو خالص ہے، گاڑا تو کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال کے اس میں. نہیں، ویسے بکری کا دودھ پتلا ہوتا ہے، گائے کا اس سے کچھ گاڑا، بھینس کا اس سے کچھ گاڑا. کریم بنانے کی بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں جہاں پر دودھ بھی چیک کیا جاتا ہے. فی من 4.25 یا 4.5 کلو کریم والا دودھ خالص ہوتا ہے. ایک آسان طریقہ دودھ چیک کرنے کا، ایک انہیں ڈراپر کے ذریعے دودھ کا ایک قطرہ لے کر، ڈراپر بھی شرط نہیں ہے، ایک قطرہ دودھ کا لے کر گھر میں ایسے ستون سے نیچے ٹپکائیں جو ماربل کا بنا ہوا ہو. اگر تو دودھ خالص ہوا، اگر دودھ خالص ہوا تو قطرہ فوری طور پر نہیں بہے گا. تو ڈراپر سے آسان ہو، جیسے یہ ماربل ہے نا، تو یہ ستون یہ بالکل اسٹیٹ ہے نا، سمجھو کہ یہ ماربل ہے اور یہ ڈراپر ہے. تو اب ادھر ایک قطرہ، زیادہ نہیں، زیادہ ہوگا تو ذرا فوراً لڑک سکتا ہے. تو ایک قطرہ آپ اس پر ستون پر ٹپکائیں، ماربل کے ستون پر جس پر ماربل چڑھا ہوا ہے. اگر یہ دودھ خالص ہے تو فوراً بہے گا نہیں، تھوڑا رکے گا. اگر یہ خالص نہیں ہے تو یہ فوراً لڑک جائے گا، بے جائے گا. یہ آسان ترین شاید شناخت ہے.
ہم اکثر سنتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، براہ کرم تشریف فرما دے کہ یہ بڑی شان کیا ہے.
ایک شعر سنا دیتا ہوں بڑی شان پر، میرے آقا اعلی حضرت کا شعر، کہ بڑی شان پوچھئے نا تو اعلی حضرت. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. کہ خود صاحب قرآن یعنی خدا رحمان عز و جل اپنے پیارے کی تعریف کر رہا ہے، تو تجھ سے ممکن ہی نہیں کہ تو ان کی تعریف کا حق ادا کر سکے. محمد ہمارے بڑی شان والے،
محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد
محمد ہمارے بڑی شان والے.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے غریب خانے پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لائیے اور ماں حضر یعنی کھانا وغیرہ تناول فرمائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمائی اور اپنے صحابہ کو لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے. نارملی گائیڈ کرنے والا، گھر لے جانے والا آگے آگے چلتا ہے اور پھر مہمان کو لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ کا ایک ایک قدم جو ہے وہ گنتے رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے عثمان، میری یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کی طرف اٹھائیں، آقا میں آپ کی تعظیم اور توقیر میں اتنے غلام آزاد کروں، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. جتنے قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس تک آئے، ان کے گھر تک آئے، اتنے غلام کاؤنٹ کر کے، ان قدموں کو کاؤنٹ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گویا غلاموں کو آزاد کیا گیا. اب یہ دعوت تو ہو گئی، ہم بھی کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہماری فیملی بھی جاتی ہے، اور وہاں جا کر ہم بعض اوقات گھر آ کر کہتے ہیں، یار کیسا کھانا کیا تھا، کیسی دعوت کی تھی، یہ بھی انتظام کیا تھا، وہ بھی انتظام کیا تھا، اب ہم نے بھی ویسی دعوت کرنی ہے، اس سے اچھی کرنی ہے. ہمارا بعض اوقات کمپٹیشن ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں حسد بھی ہوتا ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، دعوت کے بارے میں بہت ساری غیبتیں بھی کرتے ہیں، مگر اس دعوت کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی دیکھا. اور جب آپ نے یہ دعوت کو دیکھا تو آپ نے کیا کیا، آپ گھر آئے اور گھر آ کر کہا کہ اپنی زوجہ سے کیا کہتے ہیں، اے فاطمہ، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، کاش ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعوت کر سکتے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ہر قدم پر جو ان کے گھر کی طرف میرے آقا نے اٹھایا، ایک ایک غلام کو آزاد کیا. اب یہ کیسا نیکیوں میں کمپٹیشن تھا، یہ کیسی حسرت تھی. اللہ اللہ اللہ، بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب اپنے شوہر نامدار سے یہ بات سنی تو فرمایا، آپ ایسا کریں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قسم کی دعوت دے آئیں، اللہ نے چاہا تو ایسا انتظام ہو جائے گا. حالانکہ گھر میں بظاہر اس وقت کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، مگر اپنے شوہر کی حسرت اور یہ انداز دیکھا تو کہا، آپ جائیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرائیے. مولا علی کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور، آپ بھی میرے گھر تشریف لے آئیں صحابہ کرام کے ساتھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثیر صحابہ کی دعوت، کثیر صحابہ کو لے کر خاتون جنت بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر تشریف لے آئے. اب خاتون جنت نے کیا کیا، آپ نے خلوت میں گئی اور بارگاہ الہی میں بسجود ہو گئی اور کیا دعا مانگی، یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما. گویا کھانا بھی کھلانے کو نہیں تھا، مگر سرکار آ چکے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ آ چکے ہیں اور خاتون جنت دعا میں مشغول ہیں. یہ دعا مانگ کر بی بی فاطمہ نے کیا کیا، خالی ہانڈیوں کو، میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خالی ہانڈیوں کو چولوں پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور رزاق کے مطلق نے دم زدن میں ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا. اب جب یہ کھانا پیش کیا گیا صحابہ اکرام کے سامنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو صحابہ اکرام جب کھانا کھانے لگے تو ایک تو ہانڈیوں سے کھانا کچھ کم نہ ہوا اور صحابہ اکرام اس کی لذت اور خوشبو سے حیران ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جب حیرت زدہ دیکھا تو فرمایا، تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھیں، اللہ کی عطا سے میرے آقا پہچان گئے تھے کھانا کہاں سے آیا. پیارے آقا نے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فرمائے کہاں سے آیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے یہ کھانا بھیجا. اچھا، اب بی بی فاطمہ پھر سجدہ ریز ہو گئی اور عرض کرنے لگی بارگاہ الہی میں، یا اللہ، حضرت عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، یا اللہ تیری بندی فاطمہ کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے، مولا تو نے جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھی ہے، اے اللہ میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کی عوض جو وہ میرے گھر تک تشریف لائے ہیں، چل کر آئے ہیں، اتنی کاؤنٹنگ کے مطابق میرے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما، ہم سے پیار بھی دیکھو خاتون جنت کا۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں، جبریل امین تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیار، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے محبت کرنے والے کس وارفتگی سے پیار کیا کرتے اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے۔
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول
ہے، واہ واہ،
اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اللہ
محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔
واہ واہ،
اعلی حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے عزیز، ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے، جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھتا، واللہ اللہ کی قسم، ایمان کی بو اس کے مشام تک پہنچی ہی نہیں۔
اللہ اللہ اللہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو خود حکم ارشاد فرماتے ہیں، احبونی، مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ لحب اللہ ایائی، کیونکہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ مت سا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا، ویلک، تجھ پر افسوس ہے، وما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، ما اعددت لہا، میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ملا علی قاری حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ صحابی تھے اور نیک متقی تھے، لیکن انہوں نے اپنی عبادات کا ذکر نہیں کیا،
کوئی تیاری نہیں کی،
اپنی بدنی مالی اور قلبی عبادات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کیا۔ جب انہوں نے عرض کی کہ میں نے اور تو تیاری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوشخبری ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔
اللہ
رمضان کا مہینہ، رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ، رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔
ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
تربیت اولاد میں رمضان شریف کے کردار کے متعلق، اور ایک تربیتی موقع ہے، یہ تربیتی اپرچونٹی ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اسلام اور دینیات سے متعلق ٹرین کرنے کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کن کن جگہ پر جو ہے نا تربیت کے مواقع ہیں، کہاں کہاں ٹریننگ دی جا سکتی ہے، کس طرح سے رمضان شریف کا آنا بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، والدین کے لیے، بڑوں کے لیے،
رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ
جی
مہینے ہوں، اپنی اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہی بچہ کل آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ بچہ یا بچی کل آپ کے لیے جا کر بے عزتی کا باعث بھی, ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور یہ بچہ جو ہے نا آگے چل کر, یہ دنیا کی بات ہو رہی تھی, آگے چل کر آخرت کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے. یہی اولاد, یہ اولاد جو ہے نا والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے رمضان کے متعلق, رمضان میں کیا کردار ہونا چاہیے والدین کا کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے. بخاری شریف میں حدیث پاک مربی اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کو اپنے بچوں کی تربیت کی ترغیب دلائیے رمضان المبارک میں. رمضان میں ترغیب دلائیے کہ رمضان میں اپنے بچوں کی ترغیب دلائیے, جیسا کہ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے تھے رمضان میں, روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھواتے تھے.
اللہ اللہ,
رکھواتے تھے. اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم پھر مسجد جاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے ایک عین عین ہا نون کا نام ہے, ایک کھلونا ہے, ہم ان کے لیے وہ بناتے تھے.
اچھا,
اپنے بچوں کے لیے وہ کھلونا بناتے تھے, یہ اون کا ایک کوئی کھلونا ہوتا تھا.
اچھا اچھا,
جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا, اگر نہ بہل پاتا تو ہم اسے جو نو کھلونا دیتے تھے. کھلونا جب اسے دیتے تو وہ کھلونے میں کھیلنے لگ جاتا اور وہ کھانے پینے کو بھول جاتا تھا, اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ افطار کا وقت آ جاتا تھا اور وہ اس کا روزہ مکمل ہو جاتا تھا. مرحل اس سے یہ تو ہم نہیں سمجھیں گے کہ ایک نابالغ بچہ اگر کھانے پینے کے لیے رو رہا ہے تو ہم پر ضروری ہے, بلکہ باپ پر تو نفقہ واجب ہو جاتا ہے, تو اسے کھانے کے لیے پینے کے لیے دے دینا چاہیے. ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اگر بہلا سکتے ہیں پیار و محبت سے تو اس کو کھلونوں کے ذریعے بہلایا جا سکتا ہے.
اصل میں اصل تو اصول یہی نا کہ نابالغ اگر صحت اجازت دیتی ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے اس کی, ایک مخصوص عمر, ایسا نہیں تین سال کے بچے کوئی جو ہے وہ آسینے چڑھائی والا روزہ جو ہے نا سکھانا چاہیے اور ٹرین کر دینا چاہیے ایک مخصوص عمر کے بعد. یعنی اگر اس کا جو اگر صحت اجازت دیتی ہے تو بھلی پھر اس کو روزہ رکھوائے گا. ہاں اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو یعنی کفارہ نہیں ہے اس پر, لیکن اس کو ٹرین کروانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو وہ ترکیب بنانی چاہیے.
روزہ رکھوانے کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن ایک بچہ اس کی عادت دن کے اندر وہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کھاتا ہے, کبھی پانی پیتا ہے, کبھی کیا چیز کھاتا ہے, تو اس کا امید ہے علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا ایک سولوشن اور حل اس کا عطا فرمایا کہ بچے کی عمر چھوٹی ہے,
یعنی
کہ بالغ ہونے کے قریب ہے اس طرح, تو آپ پہلے اس کو روزہ چند گھنٹوں کا رکھوائیں.
ارے واہ بھائی واہ.
پھر جب وہ رکھ لے اس کے اندر کامیاب ہو جائے, پھر اگلے دن اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھا دیں,
ڈیوریشن بڑھاتے جائیں,
بڑھاتے چلے جائیں, جہاں تک کہ وہ ایک دن آئے گا کہ وہ جتنے گھنٹوں کا روزہ ہے وہ کمپلیٹ کر لے گا. اب اس پر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, اب اس کی نیکی پر جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ اگلے دن پھر روزہ رکھے گا. اس طرح اس کی روزہ رکھنے پر آپ معاونت کریں گے تو وہ یوں اس کی عادت کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا.
استقامت حاصل کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے بات, چھوٹا ہو بڑا ہو, کوئی بھی عمل ہو جس پر استقامت حاصل کرنی ہو, تو اس کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ کم عمل پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے.
فیضان رمضان.